کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، انما اموالکم واولادکم فتنہ. فتنے کا جو معنی ہے وہ یقیناً ہمارے، پھر وہی اردو اور عربی کا مسئلہ ہے کہ اردو کے اندر لفظ فتنہ کا صرف منفی بار ہے، صرف نیگیٹو ہے. یعنی جب فتنہ کہا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں فتنے سے سوائے نیگیٹیوٹی کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن عربی میں ایگزیکٹلی فتنے سے مراد نیگیٹو نہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت کی پہلی آیت. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جب یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، قالو، وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ایمان لے آئے، آمنا، تو ان کو چھوڑ دیا جائے، یترکوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وهم لا یفتنون، اور ان کا کوئی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کو فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. احسب الناس، ایسا نہیں ہے، لوگ یہ گمان کرتے لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور ان کو بھی. سنت مستمر، یعنی ایک کنٹینیوس سنت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ لوگوں کو آزمانا. مال اور اولاد دونوں محبتیں ان بلٹ ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ عطا کرتا یا نہ کرنا، دونوں طرف سے. مال اور اولاد کا عطا کرنا بھی امتحان ہے، اور مال اور اولاد کا نہ عطا کرنا بھی اولاد ہے. اب میں اس کو کئی جگہوں پر ریپیٹ کر چکا ہوں، آج دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ اگر صحیح معنی میں انسان اس پر بیٹھ کر ورکنگ کرے تو پتہ لگے گا کہ مال اور اولاد کا نام، یعنی نہ دے کر جو امتحان ہے وہ ایزیسٹ ہے بنسبت اس امتحان کے جو اللہ تعالیٰ دے کر کرتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ مال اور اولاد عطا کرے گا اس کی آزمائش سخت ہے. کیوں سخت ہے؟ اب یہ وہ سختی ہے جو ہمیں فیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ ابھی تک ہم اس میں انوالو نہیں ہوئے ہیں. جتنا بھی مال اور اولاد ہے اس کے بارے میں ثم لا تسألن عن النعیم، ہر وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. بس جس کو اللہ نے نہیں دی اس سے سوال نہیں ہے، اس کا جو امتحان ہے وہ صرف اتنا امتحان ہے کہ وہ صبر کرے. اگر انسان مال اور اولاد کے نہ ہونے پر صبر کرتا ہے تو عند اللہ وہ اس امتحان سے کلیئر ہے. لیکن جس کو اللہ مال اور اولاد عطا کر رہا ہے، اب مال سے بحث کی جائے گی پھر اقتصادی بحث شروع ہو جائے گی، صرف ایک جملے میں سمیٹوں گا ساری. مال کی آزمائی، ہر وہ مال جو آپ کی اور میری ضرورت سے زیادہ ہے اٹ ول بی کوسچنڈ، اس پہ سوال کیا جائے گا. ہر وہ چیز، ہر وہ مال جو ہماری اور آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اس پہ سوال کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ دین ہمیں سیونگز کرنے سے منع کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دین ہمیں مالدار ہونے سے منع کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دین ہمیں دولت جمع کرنے سے منع کرتا ہے. دولت جمع کرنے میں، یعنی ایک اس طرح کا جس میں کہوں کہ اپنی ویلتھ کو کریٹ کرنا، اس سے منع نہیں کرتا. جس چیز سے دین ہمیں منع کرتا ہے وہ اس کی ایکیومولیشن ہے، اس کو روکنا، اسٹک کرنا، اس چیز سے دین ہمیں منع کرتا ہے. اگر میں اسٹک نہ کروں اور پھر اپنے آپ کو امیر بناؤں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے راستے قرآن نے بتائے ہیں، وہ ایک الگ موضوع، انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اولاد کے بارے میں کیا ہے؟ اولاد کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اللہ اولاد عطا کرے گا تو قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. لہذا اب جو گفتگو ہے وہ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ اب اللہ آزماتا ہے، اولاد نہ دے کر آزمائے گا وہاں پہ صرف صبر چاہیے، لیکن جہاں پر اللہ نے اولاد دی ہے وہاں پر اس اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. لہذا بہت سارے بچے قیامت کے دن اپنے والدین کا گریبان پکڑے ہوئے ہوں گے. اب جائیں، میں روایت کے باب کو اسی لیے کھول نہیں رہا، کیوں میں نے روایت کا باب کھول دیا تو تفصیلی بحثیں ہیں. ماں باپ کا گریبان پکڑے ہوئے ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں دین کی تربیت، انہیں دین نہیں سکھایا، انہوں نے ہمیں قرآن نہیں سکھایا، انہوں نے ہمیں نماز پڑھنا نہیں سکھایا. تربیت کے حوالے سے گفتگو، یقین کریں میں جب سوچتا ہوں تو مجھ سے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بیان کروں اور کیا بیان نہ کروں. تربیت کے اعتبار سے چند ایک نکات اپنے ذہن میں رکھیے گا. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا فرمایا؟ اللہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت سے نکالتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا. لا تعلمون شیئا, یہ جو لا تعلمون شیئا بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے, ہم نے ایک اب یہ تصورات سارے کے سارے نیگیٹو اور لا علمی اور جہالت کا باعث ہیں. ہم نے اس پیدا ہوئے ہوئے بچے کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ اس کو کچھ نہیں پتا اور کچھ بھی نہیں پتا, اور پیدا ہونے کے بعد بھی اسے کچھ نہیں پتا لگے گا. یاد رکھیے گا کہ انسانی ذہن جتنا نفسانی طاقتوں کے مقابلے پر جتنی نفس کی قوتیں دبی ہوئی ہوتی ہیں, ریسیسو فارم میں ہوتی ہیں, اتنی جو انسان کی روحانی قوتیں ہیں وہ قوی ہوتی ہیں. اب یہ یقیناً بحث چاہتی ہے کہ اس پہ کوئی ڈسکس کیا جائے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. ایون ہم اپنی زندگی میں بھی اس کو تجربہ کر سکتے ہیں کہ ہر وہ پوائنٹ جس میں انسان کی نفسانی قوتیں, نفس کی قوتیں دب جاتی ہیں, ریسیسو فارم میں ہوتی ہیں, روحانی قوتیں آٹومیٹیکلی کیا ہو جاتی ہیں, قوت پکڑ لیتے ہیں. ایگزامپلیفائی کروں میں آپ کے لیے اس چیز کو. اسی وجہ سے جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں الہیہ ہیں, اس لیے کہ مشکل وہ نعمت ہے جس میں انسان کو خدا یاد آ جاتا ہے. اور کسی نعمت کے ملنے پر انسان کو خدا یاد آئے یا نہ آئے, مصیبت ایک ایسی نعمت ہے جو حتماً خدا یاد دلا دیتی ہے. اب مصیبت جتنی سخت ہوتی ہے, آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں, مصیبت جتنی سخت ہوتی ہے اتنی ہی شدت سے خدا یاد آتا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا, یہ کامن کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے, اس کی جو دوسری کیفیت ہے وہ یہ ہے, جتنی مشکل سخت ہوگی اتنی سخت مشکل میں آپ کا جو نفسانی خواہشات ہیں وہ دب جاتی ہیں. مطلب خدا نخواستہ کسی کا بچہ ہاسپٹل میں ہو, سیویئر کنڈیشن میں ہو, آپ اسے کہیں کھانا کھا لو, وہ کہیں گے مجھے بھوک نہیں لگ رہی, آپ اسے کہیں گے سو جاؤ, وہ کہیں مجھے نیند نہیں آ رہی, جبکہ یہ ساری کی ساری نفس کی خواہشات ہیں. آپ اسے کہیں ویڈیو گیم کھیل لو, نہیں کھیلے گا. وہی اب دیکھیں کسی کو اسے ملائیں, وہی بچہ جو عام دنوں میں ویڈیو گیم اور ٹی وی نہیں کھیلتا, امتحان کی رات اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ اس کو کہیں امتحان کی رات آؤ بیٹے ویڈیو گیم کھیل لو, وہ کہے گا نہیں 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 آج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مشکل ہے, حالات ٹینشن میں آ جاتا ہے, مشکل میں آ جاتا ہے. یہ فطرت انسان, جیسے ہی ہماری نفس کی قوتیں دبتی ہیں روح کی قوتیں, یہ آٹومیٹک ہے, آٹومیٹیکلی ہماری جو روح کی قوتیں ہیں وہ قوی ہو جاتی ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ بچہ جس وقت دنیا میں آیا ہوتا ہے کتنی نفسانی قوتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں, کتنی نفسانی قوتیں ساتھ ہوتی ہیں؟ یقیناً اس کی نفس کی تمام تر قوت ضعیف ہوتی ہے. لہذا بچے کا دماغ جتنی تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے, شاید کسی اور سٹیج پر انسان کا دماغ اتنی تیزی سے کام نہیں کرتا. ہمیں تربیت نہیں کرنا آتا, ورنہ میرے اور آپ کے زمانے کی بات ہے, یہ کوئی ہم زمانے قدیم جسے کہتے ہیں پہاڑوں اور جنگلوں کے زمانے کی بات نہیں کر رہے, یہ میرے اور آپ کے زمانے کی بات ہے. آج سے 20-25 سال پہلے ہی اسی دنیا میں میرے اور آپ کے درمیان میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے جو 2.5 سال میں حافظ قرآن بن جاتا ہے. ہے یا نہیں اگزامپل؟ محمد حسین طباطبائی علامہ 2.5 سال کی عمر میں بچہ حافظ قرآن, 2.5 سال کی عمر میں, یہ مائیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, بہنیں آپ لوگ بیٹھے ہیں, صاحب اولاد بیٹھے ہوئے ہیں, 2.5 سال کے بچے سے ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے؟ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں ہم بچے سے؟ کیوں ہمارا بچہ نہیں کر پاتا؟ اس لیے کہ ہمیں تربیت کرنی نہیں آتی, ہم ان مراحل کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. دیکھ کس قدر روایت دیکھیں قوی ہے. روایت کیا کہہ رہی ہے؟ جس جگہ پر بچہ ہو گرچہ نومولود ہو, اس جگہ پر مجامعات کے عمل کو انجام نہ دو. کیوں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس کو کچھ نہیں پتا, ہم یہ سمجھ رہے ہیں غلطیاں یہ ہماری, ہم اس بھول میں کہ اس کو کچھ نہیں پتا, بعض اوقات اپنے بچے کے ساتھ وہ ظلم کر جاتے ہیں جو پوری زندگی اس کے ذہن پر نقش بن کے رہتا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے, نہ کیفیت ہے, ورنہ میں آپ کو ایگزامپلیفائی کرتا کہ لوگوں کی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ ان کے بچپنے میں ان کے والدین کی کوئی غلطی ہوتی ہے. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کون وجہ بنتا ہے؟ ماں باپ. ہمیں تربیت کرنی نہیں آتی, اسی تربیت کے اندر جو غلطی ہم کرتے ہیں. چونکہ اللہ نے, یاد رکھیے گا, اللہ نے جب تک یہ نظام بنایا ہے, جب تک انسان کی نفسانی قوتیں دبی ہوئی حالت میں ریسیسو فارم میں ہوتی ہیں, اس کی عقل اور روح کی قوتیں ڈومیننٹ ہوتی ہیں. اب جب تک انہی تمام قوتوں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, بھوک کے بعد سب سے زیادہ قوت کون سی اسٹرانگ ہے؟ شہوت. شہوت کب ہوتی ہے, کب سامنے آتی ہے؟ جب انسان بالغ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, سمجھنے کی کوشش کریں اس کو. ہم نے اپنے بچوں کے عقائد کے لیے کون سا حصہ رکھا ہوا ہے؟ کب ہم اپنے بچوں کو عقائد سکھاتے ہیں؟ کب سکھاتے ہیں عقائد؟ بعض والدین ایسے ہیں جن کی زندگی میں کوئی مقام ہی نہیں ہے بچوں کو عقائد سکھانے کا. کل عقیدہ کیا ہوتا ہے جو ہم بچپن میں بچے کو سکھاتے ہیں؟ بیٹے کو اللہ ایک, پنج دن پانچ, امام بارہ, معصوم چودہ, شہید اگر کسی کو چودہ یاد ہو تو 72 سکھا دیتا ہے, انبیاء یاد ہو تو کہلا دیتا ہے 1,24,000. بچہ طوطے کی طرح سے رٹ لیتا ہے لیکن ہی از کنفیوز. جب کنفیوژن میں سوال کرتا ہے تو ہم جواب نہیں دے پاتے. جب ہم جواب نہیں دے پاتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے وہ خوفناک ہوتا ہے. پہلا خوفناک سلوک کیا ہوتا ہے جو کہ کامن ہے, سب سے زیادہ خوفناک سلوک جو عموماً خواہران کرتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. اب بچے کو سکھا رہی ہیں, بیٹے کو اللہ ایک اللہ ایک, وہ کہتا ہے اللہ کہاں ہے؟ فوراً سوال کرتا ہوں اللہ کا ہے. اب یہاں سے عقیدے کی بحث شروع ہو جاتی ہے. لہذا میں اس کو تکرارن کہتا ہوں, تکرارن کہتا ہوں. میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ ہماری عوام اس بات کو سمجھ جائے. منکر و نکیر کتنے مرتبہ آتے ہیں؟ ایک بار. جبکہ میں یہ کہتا ہوں منکر و نکیر دو بار آتے ہیں, اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے. ایک بار کے منکر و نکیر کو تو آپ پہچانتے ہیں, نام سنا ہوا ہے ان کا, جانتے ہیں, ان سے آشنائی ہے. وہ کون سے ہیں جو قبر میں آئیں گے اور معمولاً ہنٹر ساتھ لے کر آتے ہیں اور پھر وہ سوال پوچھتے ہیں. دوسرے جو ہیں منکر و نکیر, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں ہماری اولاد کی صورت میں دیتا ہے. یہ منکر و نکیر ہیں, یہ مجھ سے ہی میرے عقیدے کے بارے میں کوسچن کرتے ہیں. میں ایک بڑا سمپل سی بات کہتا ہوں, اگر آپ اپنے معصوم بچے کو اپنا عقیدہ کنوے نہیں کر سکتے, وہ جو ہنٹر لے کے کھڑا ہوا ہوگا ساتھ میں, اس کو بتا سکیں گے من ربک؟ جب آپ سے پوچھے گا اچھا اللہ ایک, کون ہے اللہ, وہی سوال جو آپ کے بچے نے کیا ہے وہی سوال ہوگا. لیکن کیا ہوگا وہاں اگر آپ نے غلط ہے؟ یہاں تو آپ نے بچے کو ٹہلا دیا, اور اس ٹہلانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے غلط عقائد کے ساتھ جوان ہوتے ہیں. اب یہ ابحاث ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. غلط عقیدہ انسان کے اوپر کیا اثرات مرتب کرتا ہے ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام فرما رہے ہیں کہ ازالت الجبال احون من ازالت القلب. قلب جس عقیدے پر آ جائے پہاڑ کا ہٹا دینا آسان ہے. امام کہہ رہے ہیں آسان ہے پہاڑ کو ہٹا دینا, یہ کام آسان ہے. لیکن قلب اگر کسی غلط عقیدے سے, غلط یا صحیح جس پر بھی, قلب کو اس کے عقیدے سے ہٹانا مشکل کام ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, امام مبالغہ نہیں کرتے, واقعاً یہ مباحث, یہ مباحث ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عقیدہ بنتا کہاں پر ہے, وارد قلب کیسے ہوتا ہے, وارد قلب ہو جائے تو اس کے آثار کیسے ظاہر ہوتے ہیں, یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں. اب میں نے بچپن میں کیا کیا اپنے بچے کے دماغ میں, اور پھر دماغ سے اس کے قلب میں میں نے غلط عقیدہ ٹرانسفر کر دیا. ساری زندگی وہ غلط عقیدہ آپ کے بچے کو ڈسٹرب کرتا رہے گا فار ایور. لہذا اب کیا ہوتا ہے, وہ غلط عقیدے کی آبیاری ہم بچپن سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا وہ کہتا ہے جی اللہ کہاں ہے, ہم نے کہا جی اوپر. اچھا کل اوپر کہا تھا, پھر میں نے کل کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, وہ تو کہتا ہے وہ تو اوپر تھا, کیسے دیکھ رہا ہے؟ نہیں ہر جگہ پر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی ہر جگہ پر ہوتا ہے پھر دکھائی کیوں نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ بہت بڑا ہے. کہا بہت بڑا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا, کیا پہاڑ سے بھی بڑا ہے, کیا آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اب بڑا بڑا میں سمجھا رہا ہوں, لیکن میں اپنے بچے کو یہ نہیں کلیئر پر کرتا کہ کتنا بڑا, اس کی بڑائی کس معنی میں ہے. ان دی اینڈ نتیجہ کیا نکلتا ہے, ایک ایسے عجیب و غریب خدا کا تصور لے کر میرا بچہ جوان ہوتا ہے جو اس کی اپنی سمجھ میں نہیں آیا ہوتا. لہذا خدا کے لیے, خدا کے لیے, خدا کے لیے, پہلے تو اس بات کو اپنے لیے کلیئر کریں، اگر آپ اپنے بچے کو صحیح عقیدہ نہیں پہنچا سکتے، قبر میں آپ منکر و نکیر کا جواب نہیں دے سکیں گے. لہذا اپنے عقائد کو ٹھیک کریں، اس کی امپورٹنس دیں. آج اگر آپ نے اپنے بچے کو صحیح عقیدہ کنوے کیا ہے، یاد رکھیے کہ جب آپ سے قبر میں آ کر پوچھے گا آپ صحیح عقیدہ اس کو کنوے کر سکیں. لیکن اگر اپنے بچے کو، دوسرا جو خطرناک مرحلہ ہے وہ اکثر باپ کرتے ہیں، چونکہ آفس سے تھکے ہوئے آئے ہوتے ہیں، امی نے سارا دن اللہ یاد کرایا ہوتا ہے، اب وہ آ کر گود میں جب اللہ ایک کہتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب وہ تین چار کراس کوسچن کر لیتا ہے تو ابا چونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جواب آتا نہیں ہوتا، پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک خوفناک بہیویئر، تھپڑ لگا دیتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ یہ تھپڑ بچے کے اوپر عقیدے کے اعتبار سے کتنا نیگیٹو امپریشن ڈالتا ہے. پھر اس کے لیے خدا ایک ایسا وجود بن جاتا ہے جس کے بارے میں کوسچن کرنے کا مطلب تھپڑ ہے. سی اسٹارٹ ہیٹنگ، خدا سے نفرت کون ڈال رہا ہے دل میں؟ ہمارے بیہیویئرس میں ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں بعد میں شکایت ہوتی ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا. آپ عقیدہ اپنے بچے کا صحیح کر دیں، میں قسم اٹھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں، خود بخود نماز پڑھے گا. آپ سمجھائیں تو صحیح کہ خدا ہے کیا، اس سے پہلے اب بیک گیئر لگا لیں، مجھے سمجھ میں آ جائے خدا کیا ہے، میری نماز ترک نہیں ہوگی. ناٹ پاسبل. پھر وہ نماز خوف والی نہیں ہوگی، وہ نماز تجارت والی نہیں ہوگی، اگر مجھے خدا توحید سمجھ میں آ جائے. لیکن میں نے کیا کیا، میں نے اپنے بچے کے عقیدے کو خود اپنے ہاتھ سے تباہ کیا. لہذا اگر آپ کو بچے کے کوشچن سمجھ میں نہیں، اب تو خیر ماشاءاللہ کتابیں بھی آ گئی ہیں بازار میں، لیکن اگر آپ نہیں کنوے پر بات، دیکھیے دو باتیں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو جواب آتا ہے لیکن آپ کی دانش میں وہ جواب مشکل ہے، مثلا آپ کو کوئی فلسفی بحث پتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلسفی بحث میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں گا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تب بھی وہ بحث آپ بچوں کو بیان کر، جو بھی آپ کو آتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے لیکن آپ اس کو آسان الفاظ میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے، تب بھی مشکل الفاظ میں سمجھا دیجئے. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ انسانی ذہن کا ایک کامن پرابلم ہے، بہت ساری چیزیں انسان کو پہلے دن سمجھ میں نہیں آتی. اسکول کا زمانہ آپ یاد کریں گے تو آپ کو بہت سارے سبجیکٹس ایسے لگیں گے، یاد ہوں گے، یاد آئے گا کہ پہلے دن وہ سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ تکرار کرتے کرتے وہی سبجیکٹ پھر آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے. عقائد بالکل اسی طرح سے ہیں، اور بچے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. بچے ہمارے گھر میں بعض چیزوں کی ضد کرتے ہیں، اب دیکھیں کامن بیہیویئر ہے لیکن ہم اس کو عقیدے پر اپلائی نہیں کرتے. ہمارے یہاں بچے بعض چیزوں کی ضد کر رہے ہوتے ہیں، مثلا ایک بھاری چیز کو اٹھانے کی ضد کر رہے ہوتے ہیں، ہم پہلے بچے کو سمجھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو بیٹے یہ تم نہیں اٹھا سکتے، لیکن جب دیکھتے بہت ضد کر ہم کہتے ہیں جاؤ اٹھا لو، اور جب وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اٹھا نہیں پاتا اس کے بعد ضد نہیں کرتا. کامن ہے نا بیہیویئر یہ بچے. اسی طرح سے اگر عقیدے کے بارے میں وہ کوئی ایسا سوال کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تب بھی بیان کر دیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے بچہ وزن اٹھانے کی ضد کرتا ہے پھر نہیں اٹھا پاتا، تو اس کے ذہن میں خود یہ خاکہ بن جاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. لہذا جب آپ اس کو مشکل جواب دیں گے تو بچہ آپ کو کراس کوسچن نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے ذہن میں ایک بات بنا لے گا کہ میرے سوال کا جواب ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. سوال ہے، میرے سوال کا جواب ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور تیسری اور بیسٹ راہ کیا ہے کہ آپ کسی عالم سے، کسی شخص سے کہ جو اس چیز کا ایکسپرٹ ہے، اس سے آپ مشورہ کریں، وہ آپ کو ایزیلی سمجھا دے گا کہ کیسے خدا کے بارے میں جب بچے سوال کرتے ہیں تو ان کو کیسے جواب دینا چاہیے، کیسے ان کو سمجھانا چاہیے. اب اسی سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال ہیں، بہت ساری چیزیں جو بچے ہم سے پوچھتے ہیں، اور ہم ہر جگہ پر ان کو غلط جواب دینے کے بعد ان کے اندر غلط عقائد کے وہ بیج بو دیتے ہیں جو ان کی پوری شخصیت کو برباد کر دیتے ہیں. عقائد کا جو زمانہ ہے وہ بلوغت سے پہلے کا زمانہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو محققی مسلمان بنائیں، ان کے بالغ ہونے سے پہلے ان کے عقیدوں کو صحیح کریں، پھر اس کے بعد 7 سال کے بعد دین کہتا ہے کہ ان کو نماز کی ترغیب دو. اور نماز کی ترغیب میں یہ سارے کے سارے دین کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہمیں پتہ نہیں کہاں لے کے جاتی ہے. دین جب ہم سے کہتا ہے کہ نماز کے لیے بچے کو عادت ڈالو، اسے مائل کرو، پھر اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو، حتیٰ اگر مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو مارو بھی۔ اب یہ کنڈیشنز کے ساتھ ہے، ہم ڈائریکٹ مار پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ بچے کے اندر شوق بچے کے اندر کبھی نہیں پیدا ہو سکتا اگر اس گھر کے ماں باپ نماز پڑھنے والے نہ ہوں۔ یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا دھوکہ دینا ہے کہ میں خود تو نماز نہ پڑھوں اور مار پیٹ کر اپنے بچے کو نمازی بنانے کی کوشش کروں۔ نیور، ہمیشہ بچے اپنے والدین کو سب سے زیادہ آئیڈیلائز جو کرتے ہیں اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں، اور یہ کامن سی چیز ہے۔ جس گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے اس کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ سجدہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، سجدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی نقل اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جس گھر میں مائیں، یہ بہت بڑا پرابلم ہے، یا باپ، بہت بڑا پرابلم ہے، مائیں نماز پڑھ رہی ہو باپ نہیں پڑھ رہے ہوتے، باپ نماز پڑھ رہے ہو تو مائیں نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی ایک کو بھی بچہ اگر نماز نہ پڑھتے ہوئے دیکھ لے، مطلب میری اپنی زندگی میں میرے ساتھ یہ پرابلم آ گئی۔ میرا بچہ بڑی تیزی تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، میں نے کہا بھائی خیر ہے، کیا ہو گیا، اتنی اسپیڈ میں کیوں نماز پڑھ رہا ہوں؟ ہی ریپلائڈ ٹو می، اس نے کہا آپ تیز نماز پڑھتے ہیں۔ اب میں سوچا، میں نے کہا میں کب تیز نماز پڑھتا ہوں؟ اس نے کہا بھائی یہ آپ نے مغرب کے بعد اتنی تیز تیز نماز پڑھی۔ اب وہ جو تیز نماز، اس کو جو تیز لگ رہی تھی بیسیکلی وہ سنت نماز تھی۔ اب لازم بات ہے سنت نماز میں، مثلا فرض کریں سنت نماز میں چونکہ دین نے ہمیں آپشن دیا ہوا ہے، سنت نمازوں کو آپ چھوٹا کر، مطلب کم کر کے پڑھ سکتے ہیں، ویسے تو واجب کو بھی کم کر کے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن سنت نمازوں میں یہ کہ آپ بعض چیزوں کو، مثلا آپ نے تین دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا، اگر آپ بحول اللہ نہ پڑھیں تو مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس میں اس جو پورشن تھا، اب جو چونکہ اس کی عقل کیا کہہ رہی ہے، اس کی نیت دونوں نمازیں ہیں، لیکن کیا ہوا کہ وہ جو پورشن ہے جو اس کی اپنی پسند کا تھا اس کو اس نے پک کر لیا۔ ایسا ہوتا ہے۔ اب پھر مجھے اس کو سمجھانے کی ضرورت تھی، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی بات ساری ہے، میں نے کہا تم نے میری پہلی والی نماز میں اور دوسری والی میں ڈفرنس نہیں دیکھا؟ اس نے کہا ہاں دیکھا۔ میں نے کہا تو پہلے مجھ سے یہ سوال کرو کہ ایک نماز آہستہ کیوں پڑھ رہے ہو، دوسری تیز کیوں پڑھ رہے ہو مثلا، تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے۔ لیکن اس حد تک باریک امپریشنز بچوں کے ذہن پہ پڑ جاتے ہیں، یہ سمجھانا مقصد ہے آپ کو، اتنے باریک۔ اب اگر کسی گھر میں مائیں نماز نہ پڑھ رہی ہوں یا والدین نماز نہ پڑھ رہے ہو تو آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ یہی حال تمام عقائد جتنے بھی ہیں۔ لہذا اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اسی لیے تربیت کے حوالے سے بڑی مشہور معروف روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے جب سوال کیا گیا ایک شخص نے آ کر کہ میں اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دیں، آپ نے فرمایا اس کی اولاد، اپنی اولاد سے اس کی ولادت سے پہلے تربیت کرو۔ تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ جو اولاد پیدا نہیں ہوئی اس کی تربیت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی تربیت کرو، تم تربیت یافتہ ہوگے، تمہاری اولاد خود بخود تربیت یافتہ ہوگی۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، آخری بات جو ایک آپ کے تک پہنچا دوں کہ یہ یاد رکھے گا، اس اعتبار سے خود اولاد فتنہ اپنی جگہ پر ہے لیکن نعمت ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل ہم اپنی اولاد کی بہتری کی خاطر ان کو ٹھیک کرنے پر مجبور یا اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اولاد واقع، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صالح ہو، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اولاد کی محبت کے ذریعے سے وہ دوبارہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تقریباً دنیا میں بدبخت ترین انسان وہ ہوگا جو خود بھی راہ سے منحرف ہو اور یہ چاہے کہ میری اولاد بھی منحرف ہو جائے، ورنہ اگر ذرہ برابر بھی انسانیت، میں دین کی بات نہیں کر رہا، انسانیت، ذرہ برابر بھی انسانیت کی رمق اگر کسی کے اندر موجود ہے، ایسا شخص کبھی نہیں چاہے گا کہ میری اولاد منحرف ہو یا اس کے اندر بری صفات پیدا ہو۔ لہذا جتنی بھی ہمیں، اب اس سارے مرحلے میں ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ ہم اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں، ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہم سے ہو سکتا ہے زندگی میں مس ہوئی ہوں، بہت ساری چیزیں ہم سمجھ نہ پائے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہوا ہے، جبران کا بھی رکھا ہوا ہے۔ آخری وقت تک انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں جتنی ممکن اصلاح ہے وہ اصلاح انجام دے، کہ اس دنیا میں انجام پائی ہوئی آخری اصلاح بھی جو آپ انجام دیں گے، انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ ضائع نہیں ہوتی۔ لہذا ہمارے پر روایات میں موجود ہے کہ آئمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کس حد تک اپنی اولادوں میں تربیت کے نکات کو ملحوظ خاطر رکھا. روایات میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کئی اولادوں میں جانتے ہیں کہ میرا کون سا بیٹا امام ہے, اور وہ بیٹا یقیناً اس کے اندر وہ صفات ہیں کہ جو ایک باپ کے دل میں محبت کے احساسات کو بڑھا دیتی ہیں. لیکن آپ اس محبت کے احساسات کے باوجود جتنا پیار امام کو کر رہے ہیں اتنا ہی اپنے دیگر بچوں کو کر رہے ہیں. اور کسی نے جب سوال کیا تو امام نے فرمایا, لہذا اولاد کے ٹریننگز کے درمیان میں جو ایک بہت بڑی مسٹیک ہے اس کو پلیز کنسیڈر کریں, پلیز کنسیڈر کریں. اب پہلی بات, اپنے بچوں کا مقایسہ کبھی بھی کمپیریزن نہ کسی اپنے دوسرے بچے سے نہ کسی اور کے بچے سے کریں. نیور ڈونٹ کمپیئر یور چائلڈ ود اینی ون, ایون ود یور اون چائلڈ. جس کے ساتھ آپ اپنے بچے کو کمپیئر کریں گے اسی کی دشمنی آپ اپنے بچے کے اندر بوئیں گے, یہ یاد رکھیے گا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا دنیا میں یہ پرابلمز آتی ہیں سامنے کہ جہاں پر بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوئے ہوتے ہیں, اینڈ وی نیور نو دا کاز. ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا کہ یہ یار یہ بہن بھائی ہو کر ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں. وہ بہن بھائی ہو کر جو دشمن ہوتے ہیں اس دشمنی کے بیچ ہم نے بوئے ہوتے ہیں. جب ہم اپنی اولاد کے درمیان میں کمپیریزن کر کے, یا اس سے بھی زیادہ خطرناک بیہیویئر کیا ہے, کسی ایک بچے کو اہمیت دے کر, اب جو بچہ اچھا پڑھ رہا ہے یا جس بچے کے اندر صلاحیتیں ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی بچہ ذرا سا کمزور ہے, ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم ان بچوں کو ترجیح دینے لگتے ہیں کہ جن بچوں کے اندر, حالانکہ بالعکس ہونا چاہیے. جو بچے فطری طور پر اگر تیز ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہیں تو ہماری توجہات, البتہ اس میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے, یہاں پر بھی احتیاط, ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھدار بچہ یا وہ جو صلاحیتوں والا بچہ تھا ہم یہاں پر اتنی توجہ دیں کہ پھر وہ بے توجہی کا شکار ہونے لگے. یہ امتحان ہے, یہ وہی آزمائش ہے جس میں اللہ اولاد کی نسبت انسان کو مبتلا کرتا ہے. یعنی یہ وہ ایک مرحلہ ہے کہ جس میں آپ کی ذرا سی غلطی ایون آپ کی اپنی اولاد کو آپ کا دشمن بنا سکتی ہے, آپس میں بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتی ہے. لہذا اس اعتبار سے ان چیزوں میں بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہاؤ یو ٹریٹ یور اون چلڈرن, آپ اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے تربیت کے اعتبار سے اہم ترین چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ بچوں, بعض بچے یقیناً اپنی گیدرنگز خود ڈیولپ کرتے ہیں, لیکن بعض لوگوں پر ماں باپ کو یہ سوچ, یہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے بچے کہاں اٹھ اور بیٹھ رہے ہیں, اس کو کنسیڈر کریں, اس کو امپورٹنس دیں. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی دوستوں کے ساتھ چلا گیا, چلو جی اب مشغول ہو گیا, ہمارے سر سے ذرا بوجھ اتر گیا. نیا بوجھ آپ اس وقت اتاریے اپنے سر سے جب آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ میرے بچے کی گیدرنگ کیسی ہے. اس لیے کہ گھر کے بعد بچے کے اوپر جو چیز سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے وہ اس کی گیدرنگ ہوتی ہے. لہذا اپنے بچوں کو ایسی گیدرنگز کی طرف بھیجیں یا ان کے ساتھ ان کو انوالو کریں, کیونکہ بچے ہر جگہ جا کے دوست بنا لیتے ہیں, بچوں کے لیے دوستیاں کریٹ کرنا مشکل کام نہیں ہوتا. ذرا سا ان کو گائیڈ کریں, پراپرلی گائیڈ کریں تاکہ وہ بچے پازیٹیو گیدرنگز بنائیں, ایسی گیدرنگز بنائیں جس میں وہ برائی بری چیزوں سے, اور آج کے دور میں یہ چیز زیادہ ضروری ہو گئی ہے. میرے پاس اب وقت نہیں ہے ورنہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ گفتگو تھی جو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا تھا, لیکن انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو کبھی عرض کروں گا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر آئیڈیالائز جو گھرانہ اگر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا گھرانہ. روایات ہمارے سامنے ہیں اور یہ ہمیں کبھی کبھار فیل ہوتا ہے, ہماری یہ فیلنگ ہے کہ شاید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو توجہات زیادہ توجہ دی گئی ہے, ایسا ہرگز نہیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں میں کبھی کوئی ایسی تفریق نہیں کی, دونوں بچوں کو اتنا یکساں طور پر پیار کیا ہے. اب یہ جو بعض واقعات ہم اور آپ سنتے ہیں اور اس کے حوالے سے بعض چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ شاید جو ہے وہ یہ کیفیت زیادہ ہے, وہ ایسا نہیں ہے, چونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بالآخر الہی نمائندے ہیں اور ان کی ذات سے ظاہر ہونے والی ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت پنہان ہے. لہذا خود یہ جو مرحلہ ہے کہ واقعاً اہل بیت کے اوپر یہ سخت مرحلہ ہوگا, یہ ہر بچے کی ماں اس کے لیے قیمتی خزانہ ہوتی ہے. لیکن اگر ماں زہرا ہو اور بچے حسنین اور زینب و ام کلثوم ہوں تو زہرا جیسی ماں کا فقدان یقیناً بچوں کے لیے شدید ہوگا. اس لیے کہ ہماری مائیں جتنی بھی ہم سے محبت کر لیں وہ اس کامل محبت کے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتی کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں سے کی ہوئی. اس لیے کہ انسانی جذبات کے اعتبار سے بھی اور الہی جذبات کے اعتبار سے بھی یہ محبت ایک انمول محبت ہے. لہذا یہ جو تصور ہے ہمارے ذہنوں میں, کبھی اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب مولا کائنات نے اپنے بچوں کو یہ کہا ہوگا کہ بچوں دبی ہوئی آواز میں رونا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ افراد کے جن کو حضرت نہیں چاہتی کہ ان کے جنازے میں شریک ہوں وہ افراد متوجہ ہوں, تو حسنین علیہ السلام کے لیے کتنا سخت ہوگا اپنی آواز کو دباغنا, کتنا سخت ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے, ہم سوچ نہیں سکتے. ماں کا جدا ہو جانا اور ایسے بچوں سے ایسے عالم میں یقیناً بچوں کے لیے سخت منزل ہے, اور پھر اپنی آوازوں کو دبا لینا اس سے زیادہ سخت منزل ہے. لیکن میں حسنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کروں گا, میں کہوں گا مولا یقیناً آپ کے لیے یہ مرحلہ سخت ہے, لیکن خدا جانے آپ کی بیٹی کا امتحان کس مرحلے پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو اس مرحلے پر کہ جب وہ آپ کی لاش سے لپٹ کر رونا چاہتی ہے, جب وہ آپ کی لاش پر گریہ کرنا چاہتی ہے, تو دبی ہوئی آواز تو ایک طرف, اس بچی کو تازیانہ مار مار کر آپ کی لاش سے جدا کیا جا رہا ہے. ہائے سکینہ کی قسمت ہے, مولا آپ کو تو پھر سہارا دینے والا کوئی ہے, آپ کو سینے سے لپٹا کر پیار کرنے والا کوئی ہے, لیکن حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا نصیب یہ ہے کہ بی بی جب اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے اسے تازیانے ملتے ہیں, اسے تماچے لگائے جاتے ہیں, اسے اذیت دی جاتی ہے. لہذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم ایسے غم ہیں کہ جن کو ہم تصور نہیں کر سکتے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس کی کیا کیفیت ہے, یہ تاریخ میں اس وقت نظر آتا ہے جب میرا مولا حضرت سارا سلام اللہ علیہا کو قبر میں اتار چکا, اور قبر میں اتارنے کے بعد قبر کے کنارے پر بیٹھ جاتا ہے, اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ پر میرا سلام ہو, وہ امانت جو آپ نے مجھے دی تھی میں نے لوٹا دی, لیکن یا رسول اللہ اس حالت میں دی ہے کہ علی کی آنکھ میں خار ہے, علی کے گلوں میں خار, علی کے گلے میں چیز پھنسی, ہڈی پھنسی ہوئی ہے, آنکھ میں خار ہے, اس حالت میں آپ کو واپس کر رہا ہوں. یہ میرا مولا اشارہ کر کس بات کی طرف کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ اس امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ وہ کیا ہے, نہ علی کھل کے رو پایا ہے, نہ علی کو کوئی دلاسہ دے پایا ہے, نہ علی کھل کے کسی سے شکوہ کر پایا ہے, تو آخری بات میرے مولا نے یہ کہی ہے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ رہی ہے, آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیجیے گا کہ آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایما القلم ینقلبون. بار الہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما, بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, منتقم حضرت زہرا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, محبین حضرت زہرا دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. خصوصاً ایک مریض رشید تراوی صاحب کی بیٹی 8 دن سے کومے میں ہے, ان کے لیے خاص طور پر دعا کا کہا گیا ہے, ایک مومن کی بیٹی کے لیے دعا کا کہا گیا ہے. بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, بار الہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں بار الہ ان سب کو, بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی کو بار الہ جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بار الہ ہمارے ان بے گناہ اسیروں کی رہائی میں جتنے بھی عناصر معنے ہیں, بحق حضرت زہرا اگر ہدایت کے قابل نہیں ہوں کو نیست و نابود فرما. بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا محبین حضرت زہرا دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، خصوصاً یمن کے مومنین، شام کے مومنین، نائجیریا کے مومنین، بحرین کے مومنین کی مدد فرما، فلسطین، میانمار، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ بار الہ بحق حضرت زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، جتنی بھی استعماری استکباری قوتیں ہیں، تکفیری قوتیں ہیں، دین دشمن قوتیں ہیں، ان کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق حضرت زہرا، بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ہمارے تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے امان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ چند سوال ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر ان کی طرف توجہ فرما کر کے۔ ایک پہلا سوال یہ ہے کہ آیا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم شادیاں کرتے ہوئے کچھ معیارات بنائیں، وہ معیار کیا ہوں؟ میاں بیوی کے مابین تعلق، ذاتی تعلقات پر گھر کے بڑوں کو بات کرنی چاہیے یا علماء اور فاضلات؟ اس حوالے سے رہنمائی کریں۔ اصل میں اب یہ وہ موضوعات ہیں جن کو میں ڈسکس نہیں کر سکا، اس سارے اس میں یہ ساری چیزیں مفصل ہیں۔ معیارات کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے دین نے معیار ہمارے بیان کیے ہیں شادی کے وقت، علماء نے تفصیلی کتابیں اس کے موضوع پر لکھی ہوئی ہیں۔ خصوصاً یہ ہونا چاہیے اصولاً کہ ہمارے وہ بچے جو شادی کی عمر میں آ چکے ہیں ان کے لیے، یا جو شادی کے لیے آمادہ ہیں، یا جن کی شادی ہونے والی ہے ان کے لیے کچھ سیمینارز ایسے ہیں، اس کے پر کام ہو چکا ہے، ہونے چاہیے کہ جس میں حتیٰ ماں باپ بھی شریک ہوں اور ان کو بھی سمجھایا جائے کہ اپنی اولاد کے لیے کس طرح کی خواتین کو جو ہے وہ، اگر لڑکے ہیں اور اگر لڑکیاں ہیں تو کس قسم کا داماد جو ہے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کہ ہم کس معیار کو، دینی معیار کو ذہن میں رکھیں۔ اور یہ یاد رکھے گا کہ دینی معیار واقعاً دین ایک ایسا معیار ہے، اگر آپ نے دینی معیار میں دھوکہ نہیں کھایا ہے تو آپ کو نقصان کہیں نہیں ہوگا۔ جس چیز کی گارنٹی یعنی خدا اور روایات میں، یعنی یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ روایات میں ہے کہ اگر متدین دیندار ہوگا تو کوئی اگر کنڈیشن ایسی آتی ہے جس میں وہ تمہاری بھی بچی کو پسند نہ کرے تب بھی اس کو اذیت نہیں کرے گا۔ یعنی جو مسائل پیش آتے ہیں اگر آپ ان کو مد نظر رکھیں تو واقعاً یہ جو دوسرا مرحلہ ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، اب ذاتی سے مراد کیا ہے اگزیکٹلی میں اس کو اپنے لیے کلیئر نہیں کر پایا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال میاں بیوی کے تعلقات میں بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو خود سالو کریں، لیکن والدین وہ ان کی جو حیثیت ہے وہ دینی چاہیے۔ اور والدین سے ریکویسٹ یہ ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بے تربیتی کے نتائج کیا ہیں، بے تربیتی کے نتائج میں سے ایک نتیجہ، ایک کامن جو ہمارے ساتھ پرابلم ہے وہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہمارے بچوں میں جب ہمارے ہاں لڑائی ہوتی ہے آپس میں، تو جو بچہ سب سے پہلے آ کے شکایت لگا دیتا ہے ہمارے نزدیک وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ یہ ہم نے ایک مظلوم ہونے کا کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے، لیکن آپ اگر کبھی بھی اس چیزوں کو تجربہ کر کے دیکھیں آپ کو خود معلوم ہوگا کہ وہ جو بچہ شکایت لگانے آیا ہے، آپ اس کو جب کراس کوسچن کریں گے، اس سے پوچھیں گے اچھا تم نے کیا کیا، پھر اس کو میں بلاؤں اس سے پوچھوں، تب آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہی بچہ مظلوم واقع نہیں ہوتا بلکہ پرابلم اسی نے شروع کی ہوتی ہے، لیکن جب بعد میں مقابلہ نہیں کر پاتا تو پھر آ کر پیش آتا ہی۔ لہذا پہلی شکایت لگانے والے کو مظلوم قرار دے کر یہ انصاف کے تقاضے نہیں ہیں، یہ تربیت اسلامی نہیں ہے۔ تربیت دینی کیا ہے؟ آپ دونوں کو بلا لیں، دونوں کو بلا کر پہلے پوچھیں اور پھر منصفانہ طریقے سے یہ دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے جھگڑے میں اگر ساس سسر یا ماں باپ انوالو ہو رہے ہیں تو ان کو اس تربیت دینی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب مثلا فرض کریں کہ مثلا ہوتا ہے بہو نے آ کے پہلے شکایت لگا دی تو وہ سمجھتے ہیں ہماری بہو ایون ہے، یا ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا بیٹا ہی ظلم کر رہا ہوگا، یا بالعکس ہو جاتا ہے کہ بیٹے نے شکایت لگا دی تو بہو نے حتماً کوئی کام غلط کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اور کبھی بھی انصاف کے تقاضے کرتے ہوئے یہ جو یعنی رشتے ہیں ان کو تقدم نہ دیا کریں، ہمیشہ خدا کو مقدم رکھا کریں، اس لیے کہ ہر وہ چھوٹا سا معاملہ جو آپ کے سامنے لایا جاتا ہے اس میں آپ کی حیثیت قاضی کی ہوتی ہے، اور آپ سے پھر قیامت کے دن جو بھی آپ فیصلہ اس وقت صادر کر رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسکولنگ سسٹم ان پاکستان اور دی انوائرمنٹ آف اسکول آر رسپانسبل اور ناٹ؟ اسکولنگ سسٹم حتماً رسپانسبل ہے، دیکھیں، لیکن ہم ساری ذمہ داریاں اسکول سسٹم پہ ڈال نہیں سکتے۔ स्कूलिंग सिस्टम को अच्छा होना चाहिए, स्कूलिंग सिस्टम बेहतर होना चाहिए। एक ख़ास स्टेज पर आकर बच्चा वालिदैन से ज़्यादा टाइम स्कूल में गुजार रहा होता है, लिहाजा स्कूल सिस्टम अगर बेहतर हो जाए उसके यकीनन फवायद हैं और मस्बत हो सकते हैं, तरबियती माहौल और तालीमी माहौल बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन ये कि वालिदैन का जो इम्प्रेशन है औलाद के ऊपर, समटाइम्स स्कूल उसको तब्दील नहीं कर पाता। ये जो घर के अंदर आपकी तरबियत है उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो हमेशा ज़्यादा रहती है। फैमिली, हाँ, पहले रोज़ के मौजू में आपने बयान किया था कि दुश्मन फैमिली स्ट्रक्चर को ख़त्म करना चाहता है, या इन क़ुव्वतों को ख़ुद सस्टेन करने के लिए किसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत है या नहीं। देखिए दुश्मन, अब जब हमारा यह है अभी, यानी मैंने आपको शायद जिक्र किया था, अगर नहीं किया तो आज जिक्र कर देता हूँ कि 2030 इस वक्त जो इससे हमारी क़ुव्वतें हैं, शैतानी जो क़ुव्वतें, उन्होंने 2030 तक एक मंसूबा बनाया हुआ है जिसके तहत वो दुनिया में कुछ ख़ास तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। 2030 की तब्दीलियों में से एक तब्दीली जो है वो ये कि वो जो फैमिली कॉन्सेप्ट है उसको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। लिहाजा कैनेडा में और वेस्ट के बहुत सारे मुल्क हैं, इंग्लैंड में ये सिलसिला शुरू हो गया है। वहाँ पर नर्सरी के बच्चे, पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को यूँ पढ़ाया जा रहा है कि मसलन सैम हैज़ टू फादर, कैली हैज़ टू मदर्स, ये इस तरह करके जो है वो सिलसिला शुरू कराया जा रहा है। और ये जो सिलसिला है, अब मुझे नहीं पता कि वहाँ के बच्चे कितने अक्लमंद हैं और कितने नहीं हैं, वरना हमारे यहाँ के बच्चे तो छूटते पहला सवाल उनसे ये करेंगे कि अगर सैम के दो अब्बू हैं तो सैम आया कहाँ से, या कैली की अगर दो मादर्स हैं तो कैली आई कहाँ से। हमारे बच्चे तो सबसे पहले सवाल ही ये कर देंगे। माशाल्लाह हमारे बच्चों में इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ख़ुद ये मसाइल जो हैं ये दे आर इम्पॉर्टेंट, यानी इनको समझने की ज़रूरत है। अगर हमने आज से इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना ना शुरू की तो आगे चलकर ये चीज़ें हमारे लिए बेशिद्दत नुकसान का बायस बनेंगे। सवाल यह है कि जी, फैमिली में कंट्रोल ऑफ पावर को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, बेउनवान बाज़ दफ़ा वालिदैन के फैसले औलाद से मुख्तलिफ होते हैं, इनको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। ये सारे वो सवाल हैं जो तफसील चाहते हैं। देखिए रिवायत में हमारे पास एक चीज़ है, मौलाए कायनात से एक रिवायत है, कि अपने बच्चों को अपनी ज़माने के आदाब इम्पोज मत करो, वो किसी और ज़माने के लिए खल्क हुए हैं। अब ये एक बहस है, इससे मुराद क्या है? आया इन आदाब से मुराद यानी वो अदब और आदाब हैं जिनको शरीयत ने भी कहा है, मसलन वालिदैन का एहतराम है वगैरह वगैरह, या इन आदाब और रसूमात से मुराद कुछ और चीज़ें हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं शरीयत में कि जो डिफाइंड हैं, वो दे कैन नेवर बी चेंज्ड, बस वो मुराद नहीं है। मुराद क्या चीज़ें हैं? जैसे हमारे यहाँ वालिदैन अक्सर ये करते हैं, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में नहीं होता तो अब हम क्या कर सकते, नहीं होता था नहीं होता था, या ऐसी चीज़ें जो कि शरीयत से मुतसादिम नहीं हैं और हम उनको अपने हिसाब से मोल्ड करने की। मसलन फ़र्ज़ करें कि आजकल बच्चे दो रंग के जूते पहनना चाहते हैं, तो लेट दम, अगर उनके ज़माने का फैशन है ये कि वो दो रंग के जूते पहने, पहने दो। मसलन अगर उनके ज़माने का फैशन ये कि वो बाल जो है वो कीलों की तरह से ऊपर सर पे खड़ा कर दें, वो समझते हैं कि वो ऐसे अच्छे लग रहे हैं, तो लेट देम डू दिस। जहाँ चीज़ शरीयत से मुतसादिम ना हो, या उनको ये बात समझाने की ज़रूरत है, बाज़ लोगों पे इम्पोज नहीं करें, उनको सिर्फ ये बताएं कि तुम ये काम करते हुए फॉलो किसको कर रहे हो, इस चीज़ पर अपना ध्यान दो। मतलब ये जो तुम कर रहे हो आया ये तुम्हारा अपना है, तुमने खुद इसको अपने लिए, अगर तुमने खुद किया नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर तुम किसी और को फॉलो कर रहे हो तो फिर ये सोचो कि वो तुम्हारा आइडियल है या नहीं, उसका तुम्हारी शख्सियत के ऊपर असर कितना है, फिर उसको ये समझाने की ज़रूरत है। ये बातें अगर प्यार और मोहब्बत से समझाई जाए तो हो जाती है, लेकिन वो जो रिवायात हैं उससे मुराद हरगिज़ वो आदाब नहीं है जो कि शरीयत ने डिफाइन किए हुए आदाब हैं। लिहाजा कंट्रोल ऑफ पावर में इस चीज़ को जहन में रखिए कि कभी भी अपने बच्चों को, अब ये मसाइल हैं मैं तफसील से इनको बयान करता, कि बच्चों को एक स्टेज के बाद जाकर, जब दीन हमसे कहता है कि 14 साल के बाद वज़ीर, अब 14 साल के बाद वजीर का क्या माना होता है? वजीर का माना होता है कि उससे मशवरत ली जाए। ये इंपॉर्टेंस आप अपने बच्चे को दे रहे हैं कहां? दीन आपसे कह रहे 14 साल के बाद दो, लेकिन एन उसकी शादी के मामलात में आप उसे खबरदार, तुम्हें क्या पता, जबकि वो 14 साल से कहीं ज्यादा 10 साल उसके ज्यादा हो चुके होते हैं, ठीक है, वो एक अच्छा वजीर बन चुका होता है अगर आपने उसको एक अच्छा वजीर बनाया हो। गाइड जरूर करें उसे, लेकिन आप اس کے جو بھی بچے کی چوائس ہے یا فرض کریں کہ بچے کی نظر میں کوئی چیز ہے اس کو امپورٹنس دیں, اہمیت دیں, اس کو کنسیڈر کریں کم از کم کہ وہ کیا چیز چاہ رہا ہے وہ, یا کوئی کیا چیز ہے جو اس کے ذہن میں ہے. تھوڑا سا آزادانہ ماحول میں اگر بچوں کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو چیزیں زیادہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں. لیکن میں بچوں کو ساتھ ساتھ ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ ماں باپ کے حکم کی تعمیل کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دے گی, نقصان نہیں دے گی. لیکن تعمیل کا مطلب یہ نہیں ہے مثلا ابا نے کہیں زبردستی شادی کر دی تو آپ اس کے ساتھ آپ ایسے رہ رہے ہوں جیسے آپ اس کو کبھی پہچانتے نہیں ہیں. تعمیل کا معنی یہ کہ بھائی ٹھیک ہے چلو شادی ہو گئی, میری جو بھی خواہشات تھیں, یہ جو آپ اپنی خواہشات کو والدین کی تعمیل حکم میں دبائیں گے یا اس کو فراموش کریں گے, یہ یاد رکھیں کیونکہ والدین کی تعمیل اگر آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں تو گویا یہ آپ نے اللہ کی حکم کی تعمیل کی ہے, اور اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ آپ کو اس سے پھر بہتر یا اسی چیز کے اندر آپ کے لیے وہ بہتری ایجاد کر دے جس کو آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہے. اگر والدین بچوں کے درمیان میں فرق کرتے ہوں, یعنی کسی ایک کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوں کسی کو بہت کم دیتے ہوں اہمیت, اور یعنی والدین کی نقطہ چینی ضرورت سے زیادہ تجاوز کر جائے تو اولاد کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. کیونکہ واقعا بعض اوقات مرحلہ مشکل ہے, والدین جب خود تربیت یافتہ نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ یہ پرابلمز ہوتے ہیں. بچوں کو ٹانٹ کرنا یا جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ بچوں کے درمیان میں فرق کرنا, بعض بچوں کو اتنا والدین روکتے ٹوکتے ہیں, اتنا روکتے ٹوکتے ہیں کہ بالآخر وہ ایک طرح سے, میں نے بتایا نا والدین کی نفرت بعض اوقات والدین خود ایجاد کر رہے ہوتے ہیں. دین نے جو ہمیں والد بچوں کی تربیت کا طریقہ سکھایا ہے کہ وہ درمیان کا 7 سال, 7 سے لے کے 14 سال یہ ٹائم پیریڈ وہ ہے جس میں ان کو آپ نے آداب سکھانے, لیکن جیسے ہی وہ 14 سال سے اوپر چلا جائے پھر اس کے اوپر امپوزیشن بند کر دیں, ٹریٹ ہم لائک اے وزیر, پھر اس کو دوسرے انداز سے آپ نے چیزیں سکھانی ہیں, پھر وہ والا زمانہ نہیں رہتا. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم ساری زندگی بیٹا 18 سال کا ہو گیا تب بھی اسے اسی طرح ٹریٹ کرتے جیسے یہ 6 سال کا ہے. یہ والدین کی غلطی ہیں. لیکن اور اولاد کو کیا کرنا چاہیے, میں نے شاید اس کو بات کو ذکر کیا تھا کہ بدترین والدین وہ ہو سکتے ہیں, بدترین جو کنڈیشن سوچی جا سکتی ہے وہ والدین ہو سکتے ہیں جو یہ کوشش کریں کہ میری اولاد مشرک ہو جائے. اس سے زیادہ بدترین اولاد یعنی پیرنٹس ہم تصور نہیں کرتے. وہاں پر بھی دین کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کرو, لیکن وصاحبھما بالمعروف, بدتمیزی نہیں کر سکتے آپ. اب یہ جو آپ کو پیرنٹس فرض کریں نقطہ چینی کر رہے ہیں یا آپ کو اہمیت نہیں دے رہے وغیرہ وغیرہ, جس چیز بھی کسر, یہ آپ کے لیے تکلیف دہ ضرور ہے, لیکن یہ چیز آپ کو پیرنٹس سے بدتمیزی یا ان کے حقوق کو ادا نہ کرنے کا باعث نہیں بننی چاہیے. کیونکہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں یہ آپ اپنے والدین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, ان ریسپانس آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. آپ کے پیرنٹس کا جو بھی آپ کے ساتھ سلوک ہو آپ کو اپنے والد, چونکہ دیکھ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو مشرک نہیں بنا رہے اور آپ سے کوئی غیر دینی چیز نہیں چاہ رہے, ٹھیک ہے نا, اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہے جس کو آپ اپنے لیے ظلم کنسیڈر کر رہے ہیں یا آپ اپنے ساتھ بے توجہی کنسیڈر کر رہے ہیں یا ان کی نقطہ چینی وغیرہ وغیرہ جو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں, لیٹ دیم ڈو اینی تھنگ, انہیں کرنے دیں. آپ کا بیہیویئر, آپ یہ دیکھو کہ پیغمبر آپ سے کیا چاہ رہے ہیں, آپ یہ دیکھو کہ امام زمانہ آپ سے کیا چاہ رہے ہیں. آپ کی کم ترین توجہ کے ساتھ امام زمانہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تمہیں موقع ملے اپنی ماں کے پیروں کو چھوؤ, اپنے باپ کے پیروں کو جا کر چھوؤ, ان کی پیشانی کا بوسہ لو, ان کے ساتھ اتنا اچھا ٹریٹ کرو, اتنا اچھا ٹریٹ کرو کہ ان کے دل کے گوشے سے بالآخر یہ آواز نکلنی چاہیے اے کاش میرے سارے بچے ایسے. اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں جس بچے نے اپنے والدین کو اس طرح سے راضی کر لیا حتماً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اس سے راضی ہوگا, حتماً راضی ہوگا. آپ ہم چاہتے ہیں نا مثلا ہماری خواہش ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کی قدم بوسی کروں, اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے, ماں کے قدم بوسی سے کرنا ہے, باپ کے قدم بوسی سے کرنا ہے. اور آپ نے راضی کر لیا, گارنٹی سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو اس طرح سے راضی کر لیا کہ ان کے دل سے یہ آواز نکلے کہ کاش میری ساری اولاد اس طرح سے ہوتی, یقین کر لیں کہ آپ نے انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کو نافلہ نماز صرف باپ منع کریں تو چھوڑ دیں یا ماں بھی اس میں شامل ہے. ماں کی یہ شرعی مسئلہ ہے, تھوڑا سا اس میں مسئلہ شرعی ہے کہ ماں کو اللہ نے اس طریقے سے ولایت نہیں دی ہے, لیکن اگر اولاد ماں کی اطاعت میں بھی وہ چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے مستحب قرار دیے چھوڑ دیے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے, اور اس وقت ترک کر سکتا ہے، بعد میں جب اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب انشاءاللہ اس تک پہنچا دے گا. میرے چاچا اور چاچی کے درمیان طلاق ہو گئی، اور میرے والدین نانو میرے چاچا کے بچیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی چاچی سے. اب یہ بتائیں کہ ہم اپنے والد کی طرح کریں یا پھر اپنے چچی اور ان کے بچوں سے رشتہ داری رکھیں. دیکھیں، رشتہ داری کسی کے رکھنے سے رکھی نہیں جاتی اور کسی کے ختم کر دینے سے ختم نہیں کی جاتی. خدا کے لیے، پیرنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا، خدا کے لیے اپنے جھگڑوں کو اپنی اولاد میں ٹرانسفر مت کریں. خدا کے لیے، آپ کی آپس میں جو بھی چپکلش ہیں خدا کے لیے، پہلے تو سب سے پہلی یہ کوشش کیا کریں کہ جب آپ نے لڑنا ہو تو اپنے بچے ہوں یا کسی کے بھی بچے ہوں، بچوں کے سامنے نہ لڑیں. جو بھی آپ نے باتیں کرنی ہے، جتنی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے، جو بھی کہنا ہے، بچوں کو کہیں باہر بھیج کے پھر جتنا مرضی کرنا ہے کریں. ڈونٹ ٹرانسفر یور ہیٹریڈ ٹو یور چلڈرنس. پہلی بات، بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو صرف، کیونکہ دیکھیے صلہ رحمی شریعت کا حکم ہے، قطع رحمی گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ کے والدین فرض کرے نہیں سمجھ رہے تو آپ کو قطع رحمی کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، آپ قطع رحمی نہیں کر سکتے. تعلق ایسے رکھیں کہ آپ کے والدین کو بھی آزار و اذیت نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کے تعلق رکھنے سے ان کو آزار و اذیت ہو رہی. کیونکہ صلہ رحمی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کے گھر جا کے کھیلوں، صلہ رحمی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کے گھر جا کر بیٹھوں. صلہ رحمی کا مطلب یہ کہ آپ آپس میں اچھے تعلقات رکھیں، ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ رکھیں، لیکن اس کو اس طریقے سے رکھیں کہ آپ کے والدین کے لیے اذیت اور آزار کا باعث نہ بنے. وہ اپنے فیل کے جواب دے ہیں، آپ اپنے فیل کے جواب دے ہیں. میرے ماں باپ تقلید نہیں کرتے اور نہ ولی فقی کے نظام کو مانتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیسے اپنے بابا کو نیکی کی. دیکھیں، ولی فقی کو نہ ماننے سے جو ہے وہ خدا نخواستہ انسان جو ہے وہ برائی کے راستے پر نہیں ہوتا. ولایت فقی کے کانسیپٹ ہے اور یقیناً اس کا سمجھ میں آ جانا ایک نعمت ہے، لیکن یہ خدا نخواستہ ایسی بات نہیں ہے کہ انسان اگر ولایت فقی پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ اصلاً مومن نہیں ہے اور ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے ایک سفر طے کیا ہے جو ہم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو انقلاب اسلامی کے بعد، ہم انقلاب اسلامی نظام ولایت فقی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے انقلاب کے نظام ولایت، ایک زمانہ تھا جب نظام ولایت فقی کو نہیں دیکھا اور اس کے بعد دیکھا، تو ان کے لیے بعض چیزیں سمجھنا مشکل ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اگر ولایت فقی اپنے والدین کو یا کسی کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ولایت فقی کے بہترین پیرو بنے. پہلے ایسا پیرو بن کے دکھائیں کہ وہ یہ کہیں کہ اگر ولایت فقی کا ماننے والا ایسا ہوتا ہے تو مجھے بھی ہونا چاہیے، آپ کا کمال یہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے یہ کہ آپ ان کے بارے میں تصور یہ رکھیں گے یہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہے. یہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں یہ ایکسٹریم بیہیویئر ہے، یہ افراطی بیہیویئر ہے. آپ کو پہلے خود یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ تقلید ٹھیک ہے، انسان کے افعال کے لیے ایک ضروری شے ہے، ضرورت کا یعنی جو اس کا دائرہ وہ یہ ہے کہ لازمات ہے. آپ جب قبر میں جائیں گے آپ سے آپ کے افعال کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. اور ہمارے پاس یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف ہے کہ اگر ہم تقلید کرتے ہیں تو ہمارا آسان طریقہ، مجھ سے کہا جائے گا بھائی تم نے یہ نماز ایسے کیوں پڑھی، تو یا تو میں دلیل سے ثابت کروں میں نے کیوں پڑھی، یا دوسری بات یہ کہ میں کہوں گا کہ بھائی امام نے مجھ سے کہا تھا تم تقلید کرو، میں نے فلاں کی تقلید میں کی، باقی سوال اس مقلد اس مجتہد سے کیا جائے گا. اب تقلید نہیں کرتے یا وہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اس کا معنی ہرگز خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو گئے. تو لہٰذا اگر آپ کا بیہیویئر افراطی ہوگا تو بجائے ان کو چیز سمجھ میں آنے کے وہ نفرتوں کو ایجاد کرے گا، اور بعض اوقات بعض چیزیں صرف نفرت کی وجہ سے لوگ قبول نہیں کرتے. جلدی شادی کرنے کے فائدے کیا ہیں اور دیر سے شادی کرنے کے نقصانات کیا ہیں، پھر پورا موضوع اپنے اندر ہی ہے. جلدی شادی کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ جتنی جلدی آپ شادی اپنے بچوں کی کریں گے اتنی جلدی آپ ان کا ایک سوم یا بعض روایات کے مطابق نصف دین آپ ان کا محفوظ کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آج کے دور میں با ایمان رہیں، اس کا ایزیسٹ حل یہ ہے. صرف کچھ چیزیں جو تصور کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم میرے مثال اگر چار بیٹے ہیں تو میں چار یا چار بیٹیاں ہیں تو میں چاروں کا خرچ اٹھانے کے لیے بالکل آمادہ ہوں، نو پرابلم. لیکن اگر میری بیٹی جا کر میری بہو آ جاتی ہے تو میں اس کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. کیا میری اپنی اولاد کی طرح سے نہیں ہوں؟ تو جب ہم اپنے بہوؤں کو یا اپنے دامادوں کو اپنی اولاد کی طرح سے نہیں سمجھیں گے تو یہ پرابلم رہے گا. مطلب کیا مشکل ہو جائے گی اگر میرا بیٹا شادی کر لے اور شادی کرنے کے بعد وہ اور اس کی بیوی دونوں یونیورسٹی یا کالج یا جو بھی ہے اور میں اس کا خرچہ اٹھاؤں، مگر کسی کی تعلیم کا، یہ بڑی مصیبت ہے، کسی اور کی تعلیم کا خرچہ پتہ نہیں جس کو جانتے بھی نہیں ہیں، کسی غریب کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں میں لیکن اپنی بہو کا تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، تو یہ بڑے عجیب و غریب مسائل ہیں اگر، لیکن دوسری طرف دیکھیں اور آج کے دور میں خاص طور پر، آج کے دور پہ خاص طور پر بچوں کا ایمان اگر بچانا چاہتے ہیں، یہ بحث مفصل طور پر میں کر سکتا ہوں اور آپ کو بتا، یعنی اس کو ثابت کر سکتا ہوں، ایک چھوٹا سا صرف اشارہ کر دوں، جیسے میں نے پہلے دن اشارہ کیا تھا کہ اگر نفس کی خواہشات سیچوریشن لیول پر آ جائیں تو پھر نفس اس سے آگے کی خواہش نہیں کرتا، قوت شہوت جتنی جلدی سیچوریشن پہ پہنچ جائے اس کے بعد آگے وہ خواہش نہیں کرتا، یہ بڑا کامن سا مسئلہ ہے، وہ بچے جن کی بہت جلدی شادی ہو جاتی ہیں وہ بہت سارے جو اخلاقی فساد ہیں اس سے وہ خود بخود بچ جاتے ہیں، میری بیٹی اور میرا بیٹا آئی ایس او میں جاتے ہیں اور اس کے اخلاقیات اور عقائد سے بہت اچھے ہیں، آپ دیگر والدین سے گزارش کریں کہ وہ آئی ایس او میں کام کریں، آپ نے گزارش کر دی، میری زبان سے آپ کی گزارش پہنچ گئی، اور میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک بطور کلی میں نے ایک بات آپ کو کہی ہے اور یہ میرا البتہ تجربہ ہے، میں اس کو تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے عقیدے اور اخلاق کے اعتبار سے جتنے سالم بچے آئی ایس او کے پلیٹ فارم سے دیکھے ہیں کسی اور پلیٹ فارم سے ایسے بچے ہم نے نہیں دیکھے، اور اس بات پر ہمیں افتخار ہے، یعنی واقعی ہماری قوم اور ملت کا سرمایہ ہیں بہت سارے بچے، کہ خدا ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ نے اب یہ رومن ہے بال میں کوشش کرتا ہوں، کہ آپ نے فرمایا کہ والدین کی بات ماننا ضروری ہے لیکن اگر والدین اسلام کے احکامات کو اگنور کر کے آپ کو کسی کام کے لیے کہہ رہے ہوں یعنی آج کل شادی کا مسئلہ ہے کہ بیٹے والدین کو نکاح کا کہتے ہیں لیکن وہ سیٹل ہو جانے کا انتظار کرتے ہیں تو کیا کیا جائے، اسلام جلدی شادی، یہ اب یہ میں اس کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں نوجوانوں کی آہیں ہیں یہ جو نکل رہی ہیں، عزیزان من اگر آپ کے بچے، والدین کو خاص طور پر یہ کہہ رہا ہوں، اس کو نعمت سمجھیں اگر آپ کے بچے آ کر آپ سے شادی کی درخواست کریں، نعمت سمجھیں اسے، اس لیے کہ آج کے دور میں نوجوانوں کے گمراہ ہو جانے کے اتنے راستے اوپن ہیں کہ ہم اور اب تصور نہیں کر سکتے، یونیورسٹیز کی جو اس وقت کنڈیشن ہے اگر آپ جا کر دیکھ لیں تو، والدین صحیح بتا رہا ہوں میں، اگر نزدیک سے جا کر دیکھ لیں تو شاید آپ اپنے بچوں کو یونیورسٹیز بھیجیں نہ، لیکن ہم اس مجبوری میں بھیجتے ہیں کہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے، اور اس ماحول میں آپ کا بچہ، میں اس واقعاً اس بچے کو سلام کروں گا کہ جو اس ماحول میں بھی آ کر اپنے لیے صحیح راستے کے انتخاب میں جا کر، اور یہ یاد والدین یاد رکھیں اس کو کنسیڈر کر لیں کہ جب آپ کے بچے نے اپنی شرعی ضرورت کو آپ کے سامنے پیش کر دیا تو اب آپ جو بھی عذر اس کا کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ جو بھی مسائل کا شکار ہوگا قیامت کے دن اس سارے مسائل کا جواب آپ کو دینا ہوگا، اس کو پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی، اس کو آسان نہ لیں، ٹھیک ہے اس کی جلدی یہ میری اور آپ کی فکر ہے، یہ میرے اور آپ کی فکر ہے کہ اگر میں نے بیٹی کی جلدی شادی کی تو پڑھائی نہیں کرے گا فلاں نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے، بعض اوقات ہم نے شادی کے بعد بچوں کو اتنا ذمہ دار ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ بچے جو ساری زندگی نکمے ہوتے تھے شادی کے بعد کارآمد ہو جاتے ہیں، پلیز یعنی آپ نے کوئی کام ان کی خدمت میں کرنا ہے تو بیسٹ تھنگ از کہ آپ ان کے لیے بہترین بچی، یعنی اگر لڑکا ہے تو بہترین بہو تلاش کریں اور اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے بہترین داماد تلاش کریں، یہ آپ ان کے لیے جو بیسٹ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، لیکن آپ ان کے شرعی مسئلے میں مدد نہ کریں، پھر اس کا جواب انشاءاللہ آپ خود ہی اپنے پاس تیار رکھیے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اور امام زمانہ علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے، دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ بارِ الٰہی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور خصوصاً ایام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بارِ الٰہی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، خصوصاً ہمارے نوجوان آج کا جو ماحول ہے بارِ الٰہی ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا کی جتنی بھی برائیاں ہیں اور ان کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا بہترین خادم قرار دے، خصوصاً آخر میں درخواست کروں گا کہ یہ بچے جنہوں نے جتنی بھی اس سارے سلسلے کو برگزار کرنے میں اپنی کوششیں کی ہیں ان سب کی توفیقات میں، اور آپ تمام حضرات جنہوں نے کسی بھی عنوان سے شرکت کے عنوان سے کسی بھی عنوان سے سارے سلسلے کو جاری رکھنے میں مدد کی ہے، سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔